अच्छा, आपने ये नोट किया कि सब्र इतनी मुश्किल चीज़ है, लेकिन सब्र करने के बावजूद, सच सच्चे होने के बावजूद, अल्लाह के ये वो बंदे हैं जिनके अंदर कोई खुद पसंदी नहीं आई। वो वाली, जैसे वो दरख्त जिसके ऊपर फल लग जाता है ना, तो वो और झुकता जाता है। इसीलिए फरमाया ना, ये लोग कानितीन है। इस कानितीन में हम्बलनेस भी आती है, कुनूत से है ना, बहुत आजी। ये बड़ी आजी वाले लोग हैं, झुके हुए लोग हैं, बंदों के साथ भी आजी से पेश आते। किसी बुजुर्ग ने कहा कि कोई शख्स उस वक्त तक अल्लाह का बंदा और अल्लाह का वली नहीं बन सकता जब तक दिल ही दिल में उसको ये यकीन ना हो जाए कि मैं दुनिया के लोगों में सबसे ज्यादा गुनाहगार हूं। और जितने लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उन सब में ज्यादा गुनाहों से लदा हुआ हूं। इसलिए कि जितने लोग बैठे हुए हैं ना, उन सब लोगों के गुनाह तो मैंने सुन रखे। किसी के बारे में उसके हमसाय से सुन रखा है, किसी के बारे में उसके दोस्त ने कोई बात बताई भी है, लेकिन अपने गुनाहों की तो मैं खुद गवाह हूं। जितने गुनाह मैं अपने जानता हूं, किसी के तो नहीं जानता। तो मेरी निगाह में जितना बड़ा गुनाहगार मैं खुद हो सकता हूं और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला इंसान को अपने अंदर देखने की फुर्सत दे दे और दूसरों से फारिग कर दे, तो ही वो अपनी बख्शिश मांग सकता है। और अगर हर वक्त हमें दूसरों के ऐब नजर आते रहें और अपने तो कोई नजर ही ना आए, उसके अंदर ये बुराई, फलां के अंदर ये बुराई, फलां ऐसे करते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं, और हम कहां हैं? हम तो लोगों की जिंदगियों में झांकते रहेंगे, तो हमें अपने अंदर झांकने की फुर्सत कब मिलेगी? तो आज ही है ही इस चीज का नाम कि इंसान दिल ही दिल में बस ये समझे कि अल्लाह ने मुझसे ये जो थोड़ा सा काम ले लिया ना, तो मेरी हर बुरी बात, हर गुमराही, हर गुनाह के बावजूद अल्लाह ने मुझ पर फजल किया है कि मुझसे ये फलां फलां निकी के काम ले लिए। मैं कहां इस काबिल थी? ये आपके अंदर ये बात होनी चाहिए। इसी तरह से इंसान अपने आप को औरों के मुकाबले में कम तर समझे, उनके साथ आजी और इंकसारी से पेश आए, पता नहीं कौन मुझसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो अल्लाह की खातिर झुक जाता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। तो ये देख लें कि जो आजी है ना, वो आती है तो फिर इंसान अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है। जब इंसान ये सोचने लगे ना, मैंने क्या किया, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, मैं तो ये सारे भी तो काम करती हूं, फलां तो सबर भी नहीं करता, देखो मैं कैसे अल्लाह की इताअत के पर चलती जा रही हूं, मैं नहीं हटी, मैं तो सच्ची भी हूं, मैं कभी झूठी नहीं बोलो, मैं तो बस अल्लाह के हर हुक्म को मानने वाली हूं, तो उसके अंदर तकब्बर आ जाएगा। शैतान में तकब्बर ही तो आया था, वो उसने अपने आप को बड़ा जाना था ना, कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं। अगर मिजाज में कहीं पे भी अपनी बड़ाई का एहसास आ जाए और कुनूत ना आए, आजी ना आए ना, तो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया, बंद हो गया ये रास्ता। तो इसलिए हमेशा झुके रहें, जो भी आप काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कोई भलाई की बात, आजी को नहीं छोड़ना, कुनूत को नहीं छोड़ना, और हर वक्त अपने आप को यही समझें, अगर अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमा दिया फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिर, सूरह नसर में, ऐ नबी आप अल्लाह की हम्द बयान करें, हम्द के साथ तस्वी करें और इस्तगफार करें, तो आप सोचें कि हमें कितनी इस्तगफार करने की जरूरत है, हमें कितना ये कहने की जरूरत है कि अल्लाह उनसे तो वो तो गुनाहों से पाक है ना, वो तो मासूम है, लेकिन उनको क्यों इस्तगफार करने की जरूरत होती थी? वो क्यों दिन में 70 दफा इस्तगफार करते थे? वो क्यों रोते थे अल्लाह के सामने? वो क्यों गिड़गिड़ाते थे? इसलिए कि अल्लाह ताला का जैसे हक है ना, वैसे अदा नहीं कर सके, चाहे कोई पैगंबर ही क्यों ना हो। और हमारे जैसे लोग तो कौन से मासूम अनिल खता है, हम तो रोज इतने गुनाह करते। हमें भी ये कहना चाहिए, अल्लाह हमारे रुकू, हमारे सजदे, हमारा जिक्र, हमारा ये सीखना, ये अल्लाह तेरी शान के कुछ भी लायक नहीं है, तू हमें माफ कर दे। हमने जो रोजे रखे हमें उन पे माफ कर दे, हमने जो नमाजें पढ़ी उन पे माफ कर दे। हम अजर नहीं मांग रहे, हम तो माफी मांग रहे हैं कि तेरे शान के लायक नहीं है ये सज्दे, ये नमाजें, ये रोजे, ये सदका खैरात। इसमें अकड़ की कहां से बात आएगी बताएं, इसमें अपनी बड़ाई की कहां से बात आएगी। तो अल्लाह हमने जो थोड़ा बहुत सबर किया ये भी तेरी शान के लायक नहीं है, तो तू हमें इस पे माफ कर दे। तो सब कुछ करने के बाद रोजाना सहरी के वक्त ये दुआ करें कि अल्लाह तू माफ कर दे, तेरी शान के लायक कुछ भी नहीं है। आखिरी अमल है ही इस्तग़फ़ार। अव्वल तो ये सारे पांच काम करने ही, चार पहले जो काम करने हैं यही हमारे लिए इतने ज्यादा मुश्किल है, तो ये अगर हम कर भी लेते हैं तब भी इस्तग़फ़ार करनी है। सोचो हम में से तो अक्सर लोग ये कर ही नहीं पाते, जहां पे सब्र का वक्त आता है वहीं हम बेसब्री कर जाते हैं, बाद में ख्याल आता है ओहो सब्र करना था मुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। اللهم اجعلنا منهم। आगे है अल्लाह ताला की गवाही तौहीद के ऊपर। तौहीद पे अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी है, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, गवाही दिया अल्लाह ने कि बेशक कोई इलाह नहीं है सिवाय उसके। अब इसके थोड़ा सा शान नजूल भी सुन लें कि यहूद के दो बड़े आलिम शाम से मदीना आए और मदीना की बस्ती को देख के आपस में कहने लगे, ये बस्ती तो उसी तरह की है जिसके लिए तौरात में पेशीन गोई आई थी, तौरात में थी ना इस चीज की प्रिडिक्शंस के जो है ना ऐसी बस्ती होगी जिसमें आखिरी नबी आएंगे। इसके बाद उनको इतला मिली कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग हैं जिनको लोग नबी कहते हैं, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर पड़ते ही वो सारी जो क्वालिटीज तौरात में लिखी थी ना वो उनको नजर आ गई, तो कहने लगे आप मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, फिर अर्ज किया आप अहमद हैं, आपने फरमाया हाँ मैं मोहम्मद हूँ और अहमद हूँ। फिर अर्ज किया हम आपसे एक सवाल करते हैं, अगर आप इसका सही जवाब देंगे तो हम ईमान ले आएंगे। आपने फरमाया पूछो, क्या पूछते हो? उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है? इस सवाल के जवाब के लिए ये आयत शहादत नाजिल हुई और आपने उनको पढ़ के सुना दी, ये दोनों उसी वक्त मुसलमान हो गए। और मुसनद अहमद की रिवायत में है कि में हदीस है कि अराफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी और इसके बाद फरमाया वा अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन या रब, कि ए मेरे परवरदिगार मैं भी इस पे शहादत देता हूँ कि जितनी बड़ी शहादत ये शहादत अल्लाह ताला ने दी, वल मलाइका तो और फरिश्तों ने दी, व उलुल इल्म और इल्म वालों ने दी। क्या शहादत दी है? अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, कि कोई इलाह है ही नहीं सिवाय उसके। तो आप देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहा है, क्योंकि देखिए हमारा इल्म तो लिमिटेड है, हमारा इल्म इतना ज्यादा नहीं है कि हम सारी कायनात को जान सके। अल्लाह ताला का इल्म तो हर चीज पे मुहीत है, वो खुद बता रहा है कि इस कायनात में कोई और इलाह है ही नहीं सिवाय मेरे। तो कितनी बड़ी बात है ना ये। और इस गवाही में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी शामिल कर दिया, उनके लिए भी कितना बड़ा ऑनर है कि वो भी गवाही देते हैं, वो भी इस चीज के गवाह हैं कि कोई इलाह है ही नहीं, कोई लायक इबादत नहीं, कोई इस काबिल नहीं है कि उसकी इताअत की जाए सिवाय अल्लाह के। तो उनके लिए एक ऑनर हो गया, और इतना बड़ा ऑनर है इल्म वालों के लिए कि इल्म वाले भी ये गवाही देते हैं। आप देखें किस चीज की वजह से वो गवाही दे रहे हैं, इल्म की वजह से। तो उलुल इल्म उन्होंने क्या गवाही दी? ला इलाहा इल्लाहु। आपको इल्म की फजीलत यहां पे पता चलती है, कितनी बड़ी फजीलत है इल्म की, कितना बड़ा मकाम है इल्म वालों का कि अल्लाह ताला ने उनको मेंशन किया, जहां पे अपनी गवाही की और फरिश्तों की तरफ से गवाही की बात आई वहां पे उनका नाम भी आया। اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ ساری دنیا ملعون ہے. ساری دنیا نا ملعون مطلب لعنت زدہ, ساری دنیا لعنت زدہ ہے سوائے ان کے جو کہ اللہ کا ذکر کرے, سوائے ان کے کہ جو اللہ علم کو سیکھنے والے ہیں اور سکھانے والے ہیں. تو یہ بہت بڑی علم والوں کی ایک فضیلت ہے جو بیان کی گئی ہے. اور یہ کیا گواہی دیتے ہیں, قائمم بالقسط, کہ وہ قائم رکھنے والا ہے قسط کو, عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی عدل کرتا ہے اور دوسروں سے بھی عدل ایکسپیکٹ کرتا ہے. سارا اس کا نظام دیکھیں کائنات کا عدل پہ قائم ہے. عدل کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پورا حق دینا کسی کو, اس کا پورا حق دینا. اب ہر چیز دیکھیں جیسے ہونی چاہیے نا ویسے ہے. آپ چاہے اپنے جسم میں دیکھ لیں, آنکھ اگر یہاں پہ نہ ہوتی اور پیروں کے اوپر لگی ہوتی تو کیسا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حق دیا جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا. آسمان پہ دیکھ لیں جدھر سورج ہونا چاہیے, جو اس کا کام ہونا چاہیے وہ ویسے ہی کر رہا ہے. ستاروں کا جیسے ہونا چاہیے وہ ویسے ہی چل رہا ہے. ہر چیز عدل پہ قائم ہے, انصاف پہ قائم ہے. اور اللہ تعالیٰ خود عدل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی عدل کریں. کہ عدل کتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس پہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی عدل کو. کیا ہماری زندگیوں میں عدل ہے؟ عدل جس کو ہم انصاف کہتے ہیں, حالانکہ انصاف اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے اس کے لیے, کیونکہ انصاف نا نصف سے ہے, نصف آدھا اس کو دیا آدھا اس کو دیا, لیکن ہم عدل کے لیے اکثر کامنلی یوزڈ یہی ورڈ ہے. تو کیا ہماری زندگیوں میں عدل اور انصاف ہے؟ کائنات تو انصاف پہ قائم ہے, اللہ تعالیٰ نے تو انصاف فرمایا, ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے. کیا ہم ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں؟ اپنی زندگیوں میں دیکھیں جس کا جو حق ہے کیا واقعی اس کو اس کا حق دیا جا رہا ہے؟ اب ہم اس میں سوچیں گے ہاں ہم تو سب حق دیتے ہیں, لیکن آپ اپنا انالیسس کر سکتے ہیں, اپنا حساب خود لے سکتے ہیں. مثلاً اپنی بیٹی کے لیے کیا وہی چاہتے ہیں جو بہو کے لیے چاہتے ہیں؟ یا جب لینے کو چیز لگتی ہیں تو کیا آپ اپنے لیے لینے کے لیے وہی چاہتی ہیں جو آپ دینے لگتی ہیں؟ یا عدل ہی تو ہے ہر ایک حقدار کو اس کا حق دینا. اللہ تعالیٰ تو عدل کے اوپر قائم ہے. عدل کرنے والے قیامت کے دن وہ اس کا اجر پائیں گے, اور اس کا اپوزٹ ظلم ہے. ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا, انسان اندھیروں میں ہوگا. اپوزٹ ہے نا اس کا, عدل نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ ظلم کر رہے ہیں. ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن کے, اور ظلم تبھی ہوتا ہے جب ہم اپنے لیے کچھ اور چاہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہیں. اپنے لیے اور پیمانے, اپنے لیے اور کرائٹیریا, دوسروں کے لیے اور کرائٹیریا. تو اللہ تعالی ایک ہے, الہ ہے, سوائے اس کے کوئی الہ نہیں. ایک وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں, نمبر ٹو وہ کیا گواہی دے رہے ہیں, قائمم بالقسط کی, کہ اللہ تعالیٰ قسط پہ قائم ہے, عدل پہ قائم ہے. اور لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اور یہ بھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور وہی غالب بھی اور حکمت والا بھی ہے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا وہ اسلام ہی ہے. دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریلیجن تو مطلب ہوتا ہی ہے دین کا, مگر اس کے علاوہ دین کا کیا مطلب ہے؟ دین وے آف لائف کو بھی کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے ویز آف لائف جو ہوں گے, میرے جو بھی انٹریکشنز ہوں گے کسی کے ساتھ, میری جو بھی ڈیلنگ ہوگی کسی کے ساتھ, میری زندگی وے آف لائف کا مطلب کیا, جو بھی ڈیلنگ ہے میری زندگی میں کسی کے ساتھ بھی, وہ کیسی ہوگی؟ وہ اسلام کے مطابق ہوگی, اسلام کے اوپر بیسڈ ہوگی. سمجھے کیا ایسا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل دین نا دین اسلام ہے. اب آپ سوچیں گے جو اسلام سے پہلے لوگ آئے پھر ان کا کیا بنے گا, تو بات یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں، ہر رسول کے زمانے میں جو لوگ بھی ایمان لائے ان کے اوپر وہ مسلمان ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا دین دین اسلام ہی تھا، کیونکہ دین ایک ہی چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا سورہ یونس میں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے دعا پڑھی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو مسلم وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں واشھد بأننا مسلمون، اسی صورت میں آگے جا کے آئے گا. تو اس لیے ہر نبی کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین دین اسلام ہی تھا، اور وہی اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل تھا جو ان اس دین کو مان گئے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے جو قیامت تک باقی رہے گا. تو ایک تو یہ اس کا معنی ہو گیا کہ ایز اے ریلیجن اب کوئی بھی اور ریلیجن ایکسیپٹیڈ نہیں ہے اللہ کے ہاں. جو لوگ کہتے ہیں نا تو پھر کیا ہو گیا، وہ لوگ تو وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں، وہ یہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی صورت میں آگے آئے گا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں ہے. اس لیے پھر دین تو ایک ہی دین رہ گیا، اور وہ ہے دین اسلام. جو اس کو لے کر آئے گا قیامت کے دن وہی کامیابی پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے، امت کا مطلب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ آئے سارے امت میں سے ہیں. کوئی امت ایسی ہے جو کہ ایکسیپٹ کر گئی، اور کئی امت ایسی ہے جس نے نہیں ایکسیپٹ کیا، جس کو ابھی دعوت دینی ہے. اس امت میں سے جس کسی کے کان میں میری نسبت کی آواز پہنچے، وہ میری لائی ہوئی چیز پر ایمان نہ لائے، چاہے وہ یہودی ہو یا وہ نصرانی ہو، مگر اگر وہ میرے اوپر ایمان لائے بغیر مر جائے گا تو قطعاً جہنمی ہوگا. سوچے آپ، مسلم میں یہ حدیث ہے، یہ جہنمی ہوگا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور ایمان نہیں لے کر آیا. اس لیے اب دین ایک ہی ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ یہ دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے، اور میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے نبی تو موسیٰ علیہ السلام تھے، مسلمانوں کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اب تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نبی ہیں. مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور جوتیاں لا کے رکھتا تھا. وہ بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت اس کا باپ بھی اس کے سرحانے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اے فلاں، لا الہ الا اللہ کہہ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کے خود بھی چپ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا. باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لے. تو اس بچے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ انک رسول اللہ کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے وہاں سے اٹھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا. تو ان ساری حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتا ہے، ان کے بارے میں جان گیا اور پھر بھی ایمان نہ لایا، تو وہ جہنمی ہو جائے گا. ہاں، ان کے وقت میں ٹھیک تھے، وہ دین ٹھیک تھے، آج وہ دین ایکسپائر ہو گئے، آج وہ دین نہیں ایکسیپٹیبل. آج صرف دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. آج ایک ہی وے آف لائف ہے اور وہ اسلام ہے. ویز آف لائف کوئی وہ نہیں ہو سکتے کہ ہم فلاں کا وے آف لائف اور فلاں کا وے آف لائف لے لیں. لیکن کیا ہوا، دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکنڈیشنل سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن. یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری یہ دعا قبول ہوئی تو پھر ہم یہ کریں گے، ورنہ تو ہم نے نہیں یہ بات ماننی، پھر میں نماز پڑھا کروں گی، اگر میری تو یہ دعا ہی نہیں قبول ہوئی اب تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گی. نہیں، اطاعت کرنی ہے تو انکنڈیشنل ہونی چاہیے. سر جھکا دو دل کی رضامندی کے ساتھ. کیا ہم واقعی پھر سوچیں ہم اسلام پر ہیں؟ ہم نے دین اسلام کو ایز دین ایڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ ہاں، کہ اللہ کے احکامات کے سامنے ہمارا سر جھک جائے اور دل بھی راضی ہو. کبھی کبھی ہم سر جھکا بھی دیتے ہیں لیکن دل اندر سے نا بہت ایسے ہوتا ہے کہ کیوں ہی میں نے مان لیا ہے، مصیبت میں ہی میں پھنس گئی. دل راضی نہیں ہوتا، دل کو ابھی بھی وہی کام اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے چھوڑے ہوتے ہیں. یہ سبمیشن تو نہیں ہے. یا کنڈیشنز لگا کے انسان اگر سبمٹ کرتا ہے تو وہ اسلام نہیں ہے. انکنڈیشنل ہونا چاہیے. ومختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. لوگوں میں اختلاف کب ہوا؟ کہ بعد میں لوگ کوئی، اگر بات یہ ہے کہ اسلام ہی تھا پہلے بھی تو یہ کیسے یہودی بن گئے، کوئی نصرانی بن گئے، کوئی کچھ بن گئے. دیکھیں کچھ تو بالکل ہی جھوٹے ادیان ہیں نا، وہ تو لوگوں نے خود ہی بنا لی. جو اللہ کی طرف سے دین ہے ان میں اتنی ڈفرینسز کیسے ہو گئے؟ ایک ذہن میں سوال آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کے اندر اختلاف اس کے بعد ہوا کہ جب ان کے پاس علم آ گیا تھا. اور العلم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. دین آ گیا، دین پہنچ گیا، دین ان کے پر واضح ہو گیا تھا، پھر بھی انہوں نے ڈفرینسز کیے. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد میں، بغی کی وجہ سے. بار بار یہ پہلے بھی آ چکا ہے بغی. اور وہ کیا ہے بغیم؟ کیا ہے؟ ضد، اپنی انا، اپنی ایگو، ارج ٹو ڈومینیٹ. کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے بس میرا جو ہے نا نام اوپر ہو جائے، بس میں اوپر ہو جاؤں، میں کہیں نیچے ہوں. آپ اس کی مثال سے ایسے سمجھے نا، اگر آپ میں اور کسی اور میں آرگیومنٹ ہو رہا ہے، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے نا سچی کہہ رہا ہے، اس کی بات میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اب آپ کہتے ہیں میں کیسے مانوں؟ اگر میں مان گئی نا تو پھر تو یہ سمجھے گا کہ بس ٹھیک ہے، یہی تھا اس کا علم. اور جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ بھی میرا مذاق کریں گے، وہ بھی بعد میں باتیں بنائیں گے، اور مجھے کون پوچھے گا؟ وہ کہے گا ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو اب آپ، یہ پتا چل گیا، اندر سے پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن مان کے نہیں دینا. ایگو ہے نا اپنی، اور یہ کہ میں بس بڑی میں ہی بنی رہوں. اور میں مان گئی، یہ جو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، جو میرے سے فتوے مانگتے ہیں، جو میرے آگے پیچھے ہوتے ہیں، میں یہ تو سارے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس وجہ سے حق کی طرف نہیں آتے تھے، حق سے محروم رہ گئے. اور عام جو عوام ہوتی ہے وہ تو اپنے بڑے بڑے علماء کو ہی دیکھتی ہے نا، مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، بس ہم وہی مان. اب پتہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کے اندر، عالم صاحب کے اندر اتنی بغی آ گئی ہے کہ وہ حق کو ہی نہیں مان رہے. اس لیے یہ ڈفرینسز پیدا ہوئے. اگر ایک اللہ کی ذات کو بڑا بنایا ہونا تو پھر ڈفرینسز نہیں ہوتے. آج مسلمانوں کا بھی دیکھیں یہی حال ہے نا، ہر گروہ خود کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے. ہر گروہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے یہی مان لیا جو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا الگ فرقہ کیسے ہوگا، الگ مسجدیں کیسے ہوں گی، ہم بڑے کیسے ہوں گے. یہ تو ابھی لوگ آ رہے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں اتنا، یہ ہمیں یہ بتائیں فلاں ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے. تو پھر ہم بڑے کیسے رہیں گے؟ سارے تو ایک ہی ہو جائیں گے. سمجھ لیں ایک پول میں بہت سارے لوگ ہیں تو پھر اس میں بڑا چھوٹا تو کوئی رہ نہیں گیا. ہاں ہم نے الگ الگ اپنے جب کر لیں گے نا تو پھر ہم بڑے ہی ہوں گے. تو گروہ بندیاں فرقے اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی وجہ بتا دی کہ کیوں لوگ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ورنہ اللہ کا دین اتنا واضح ہے، حالانکہ علم آ چکا ہے پھر بھی. اور یہاں تو ہوتا ہے نا جہالت ہے. دیکھیں بعض دفعہ جہالت کی وجہ سے بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اختلاف جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، علم کے بعد ہے. آج مسلمانوں میں دیکھیں یہ حال ہو چکا ہے اختلافات کا، کہ کسی کے ساتھ بھی اختلاف ہوتا ہے فوراً اس کو کافر قرار دیتے ہیں. جب کافر کہہ دیتے ہیں اس کو، کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو اب تو اس کو قتل کرنا بڑا ہی آسان ہو گیا. اب تو بس تلواریں اٹھا لیں گے. اور جو آج کل ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اگر آپ کی نیوز پہ آپ کی نظر ہے، تو جو عراق میں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، ان سارے مسلمانوں کو مار دو. تو آپس کے اختلافات اتنے بڑھ گئے، ان میں بھی ایسے ہوا تھا، آج مسلمانوں میں بھی یہی ہے۔ حالانکہ قرآن ان کے پاس ہے، حدیث ان کے پاس ہے، پھر بھی یہ حالات ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ کی چیز کیا بتا رہی ہے؟ اللہ ہے حساب چکانے کے لیے، وہ دیر نہیں لگائے گا۔ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی حساب لے لے گا۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی زیرو ہوتا ہے، آپ زیرو کے ساتھ بڑی سے بڑی نیکی کو ملٹی پلائی کر دیں تو زیرو ہی ہو جائے گا، بڑی سے بڑی رقم کو کر دیں۔ اس طرح بڑی سے بڑی نیکیاں ہوں، وہ بھی دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی ایک آیت کا انکار سب آیات کا انکار کرنا ہے۔ کوئی یہ جرت نہ کرے کہ قرآن کی کسی آیت کا بھی انکار کرے کہ ہم اس کو تو نہیں مانتے۔ ہاں کچھ آپ سے عمل نہیں ہوتا نا، تو یہ کہہ دیں کہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک پہنچے نہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کرا دے ان پہ، لیکن انکار نہ کریں۔ جب انسان سے کوئی باتیں اس کے نفس کو مشکل لگنے لگتی ہیں نا، تو اب وہ کیا کرے، وہ پھر اب ان کا انکار ہی کر دیتا۔ فَإِنْحَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، اے نبی، اب اگر وہ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے وہ بغی پہ اڑے ہوئے ہیں، تو اب وہ کچھ باتیں تو کریں گے نا، الٹی سیدھی ادھر ادھر کی دلیلیں لے کر آ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا آئے تو آپ کیا کریں گے؟ بحث کا جواب بحث سے، ان کی باتوں کو کلیریفیکیشن دینا شروع کر دیں گے، نہیں ایسے نہیں ہے، یہ تو یہ ہے، یہ نہیں، کچھ بھی نہیں کہنے کی ضرورت۔ فقل، آپ کہہ دیجئے، اسلمت وجهی للہ، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں نے اپنا معاملہ اس ذات کے اوپر چھوڑ دیا۔ یہ ہے عاجزی۔ وہ نہیں کرنا کہ وہ تو بغی پہ اڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ تو ایسی باتیں کریں گے۔ آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی، آپ نے بحثیں نہیں کرنی، آپ نے جھگڑے نہیں کرنے۔ آج بھی اگر آپ کے ساتھ دین میں کوئی جھگڑا کرے نا، تو آپ نے یہی جواب دینا کہ مجھے اللہ کا حکم پتہ چل گیا، میں اس کے سامنے خود کو جھکا رہی ہوں، اب مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، یا میں آپ کو سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں، سمے نہ آتا نا، بس میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو کوئی میری اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آپ یہ کہہ دیں میں نے اپنا بھی چہرہ جھکا دیا، جو میرے فالوورز ہیں، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دیا۔ چہرہ جھکا دینے کا مطلب کیا ہے؟ سرینڈر کر دیا خود کو، خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہم چلیں گے، اللہ کی بات کے آگے نا خود کو جھکا دینا۔ اور آپ کہہ دیں، اوروں کو بھی کہہ دیں، یہ جو اہل کتاب ہیں اور جو امی ہیں، امی لوگ اس وقت کون تھے؟ جو مشرکین مکہ تھے، قریش تھے، یہ سارے امی تھے نا۔ فقل، اور کہہ دیجئے، للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، آپ ان سے بھی پوچھیں، ان سے سوال کریں، جو پیپل آف دا بک ہے یعنی یہود و نصارہ ہیں، اور جو یہ عرب کے اور لوگ ہیں، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ تم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہو، سرینڈر کرتے ہو اپنی ول کو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ ہم ہدایت پہ ہیں یا نہیں، تو دیکھ لیں کہ ہم اسلام پہ ہیں یا نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا، کون ہوگا ہدایت پہ؟ جو اسلام لے آئے گا، جو سبمٹ کر دے گا، جھکا دے گا اپنے آپ کو اللہ کے آگے۔ اور اگر منہ سے ہم بول رہے ہیں ہم تو اسلام والے ہیں، اسلام والے ہیں، لیکن اسلام کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جھکا دیں، آپ کے اندر تو اکڑ ہی بہت ہے، آپ تو جھکنا نہیں چاہتے، آپ کے پاس تو ڈفرینٹ لاجکس ہیں اللہ کے ہر حکم کے آگے، تو جھکاؤ نہیں ہے۔ تو ہدایت والا وہی ہے جو خود کو اللہ کے آگے جھکا دے گا، اس کے ہر حکم کے آگے خود کو جھکا دے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، دیکھیں یہاں پہ کیا میسج ہے، بہت زبردست میسج ہے۔ اگر وہ منہ موڑ جائیں، اگر وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا، ہم نے اسلام لائے، تو اب آپ کیا کرو، ان کو قتل کر دو، ساروں کو ایک جگہ لٹا کے ان کو اوپر بندوقیں چلاؤ اور میس گریوز بنا دو، ہاں ان کو انسان ہی نہ سمجھو، ان کے گلے کاٹ دو، یہ میسج ہے یہاں پہ، یا کیا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ نہیں مانتے نا، تمہارا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے آپ کا کام ہے نبی صرف پہنچا دینا. انما انت مذکر لستا علیہم بمسیطر. آپ ان کو پر کوئی داروغہ تھوڑی ہیں, آپ کا کام صرف بتا دینا ہے. اللہ بصیر بالعباد, اللہ خود ہی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, اس کو خود ہی پتا ہے کہ کیا بندے کر رہے ہیں, وہ خود ان کا حساب لے گا. انا الینا یابہم ثم ان علینا حسابہم. انہوں نے, ان کا حساب ہمارے ذمے ہے, ہمارا کام نہیں ہے, اللہ کے ذمے یہ, ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کا حساب لینے بیٹھ جائیں. کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا اور کس کو مار دو اور کسی کا حق ہی نہیں ہے دنیا میں جینے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس وقت سب کو ختم کر دیتے نا, معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے, بڑی آسان بات ہے. آج ہمارے لوگ کس کس کو مار رہے ہیں, جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو مار رہے ہیں صرف اس اختلاف پہ کہ فلاں یہ فلاں فرقے کا اور فلاں یہ فلاں فرقے کا. اللہ اکبر, یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ کبھی قرآن تو دیکھو, اور یہ خود کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں, داڑیاں رکھے ہوئے لوگ ہیں, اور اللہ کے نام پہ کہہ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں. ان کی اگر آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کتنا ظلم. واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا, یہ زمانہ وہ آئے گا کہ قرآن لوگ پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. تو آج وہی بات ہے, اللہ کا نام لے رہے ہیں, قرآن کا, قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کے لگائی ہیں, اور صرف خون اور خون ہر طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دی اگر وہ منہ موڑ جائیں تو ہر ایک کو اللہ نے رائٹ دیا ہے ٹو چوز کہ وہ کس راستے پہ جانا چاہتا ہے. اگر یہی رائٹ ختم کر دیا جائے تو پھر تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی موت دے دے سارے کافروں کو, بس مسلمان ہی دنیا میں جئیں. لیکن آج تک کافر رہے ہیں نا, وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ دنیا میں رہے ہیں یا نہیں رہے؟ وہ بھی دنیا میں رہے, شرک کرنے والے بھی دنیا میں رہے. اس لیے کہ اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے جس دن وہ خود حساب لے گا. ہمارا کام حساب لینا نہیں ہے, ہمارا کام پہنچا دینا ہے. پہنچانے کی ذمہ داری تو ہم پوری نہیں کرتے لیکن گلے کاٹنے میں بہت آگے ہیں. تو اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا, وہ یقتلون النبیین, اور قتل کیا نبیوں کو بغیر حق, نا حق قتل. نبیوں کا کام کیا تھا؟ ان کو کچھ باتیں بتانا, اللہ کی بات بتانا. ان کو وہ باتیں اتنی بری لگتی تھیں کہ یہ ہمیں کیوں روکتے ہیں, برائی سے کیوں روکتے ہیں, گناہوں سے کیوں روکتے ہیں, وہ ان کو قتل کر دیتے تھے. اور یہود کا تو, ان کی تو بنی اسرائیل کی ساری ہسٹری جو ہے نا, اس کے اندر یہی کام ہوتا رہا. یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا, اس کی جو معشوقہ تھی, اس نے کہا کہ مجھے تو, اس نے بڑا اچھا اس کو ڈانس دکھایا, اور اس کے بعد اس نے کہا بھئی تم مانگو کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا بھئی یحییٰ کا سر مانگتی ہوں. تو بادشاہ پہلے تو تھوڑا ہچکچایا, پھر اس نے کہا کہ میں نے تو اسے کیا کہا ہے کہ جو تم مانگتی ہو میں دوں گا. تو اب اس نے جلاد کو حکم دیا, اور جلاد گیا قید خانے میں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا, ٹرے میں رکھ کے لے آیا, اور وہ اس عورت کے سامنے پیش کیا گیا. اتنی ان کی ہسٹری جو ہے نا, اور دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا, اپنی طرف سے تو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا ہوا. تو یہ اتنے نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو دن کے اول حصے میں, شروع میں دن کے حصے میں ایک ہی وقت میں مار ڈالا. ان کے پاس اتنے نبی آتے تھے, اور جو ان کو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے لوگ, جو نیک لوگ تھے, کوئی لوگ ہوں گے جو اچھے بھی لوگ ہوں گے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم, ایسے بھی 170 لوگوں کو اسی دن ختم کر دیا کہ تم ہوتے کون ہو بولنے والے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کسی نبی کو قتل کرے, یا پھر اس شخص کو جو اسے بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکنے والا. یعنی جو شخص اس بندے کو قتل کرے, اس بندے کو مارے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکنے والا. کیونکہ نبیوں کے بعد یہ کام عام لوگوں نے ہی کرنا ہے نا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا. اسی لیے آگے بات آ رہی ہے، یقتلون الذین یامرون بالقسط، یامرون بالقسط من الناس، وہ لوگ اور قتل کرتے ان لوگوں کو جو حکم دیتے انصاف کا لوگوں میں سے، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں. انصاف یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ معروف، خیر اور بھلائی کی بات. تو یہ صرف انبیاء کو ہی نہیں قتل کرتے تھے، جو اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے ان کو کہتا تھا نا کہ دیکھو یہ غلط بات ہے تم ایسے نہ کرو، اس کو بھی قتل کرتے تھے. دیکھیں آج انبیاء نہیں ہیں، دیکھیں ہم ایسے دور میں ہیں جب نبی کوئی نہیں ہے. اب تو وہی لوگ رہ گئے ہیں نا جو انصاف کا حکم دینے والے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. آپ یہ بتائیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، وہ حکیم سعید، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو حق کی بات کرنے والا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا، اسیسینیٹ کر دیا جاتا، یا اتنی دھمکیاں کئی اسکالرس کو ملتی ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اچھی نہیں لگتی یہ ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں. تو آج شاید انبیاء ہوتے تو ہمارے لوگ اس میں بھی کوئی کمی نہ کرتے، ان نبیوں کو بھی مار دینا تھا انہوں نے جو آج دین کے عالموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دین کی بات کرنے والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، بشارت دو ان کو دردناک عذاب کی. یہ طنزیہ انداز ہے، بشارت تو کسی اچھی بات کی دی جاتی ہے نا، لیکن یہاں پہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا جب وہ تھانے لے جانے لگتے ہیں وہاں پہ ٹارچر کے لیے، تو کہتے ہیں مجرموں، کہتے ہیں ڈرائنگ روم کی سیر کرائیں اس کو. تو وہ ڈرائنگ روم کی سیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اب اس کو ذرا کوٹ پیٹا جائے گا، مارا جائے گا. تو ان کے لیے بشارت کیا؟ انسان بشارت سن کے ایک دم خوش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا خوشخبری ملنے لگی. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری کس چیز کی ہے؟ بس عذاب علیم کی ہے. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے ضائع ہو گئے اعمال دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں بھی ان کی نیکیوں کا ان کو کچھ بدلہ نہیں ملے گا اور آخرت میں تو ملنا ہی نہیں. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں پہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے یہ سارے کام کرتے ہیں، مل مل کے قتل و غارت کرتے ہیں، آخرت میں ان کے وہی ساتھی ان کے دشمن بن جائیں گے. تو یہ اتنا سخت بڑا گناہ ہے، کسی حق بولنے والے کو جو برائی سے روکنے والا ہو اس کو فوراً دھمکی دیتے ہیں، اب اگر تم نے یہ بات کہی تو پھر اپنی خیر مناؤ، پھر تو تمہیں ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. ایسے دھمکیاں آتی ہیں نا آج کل، بہت عام ہیں. اگر کسی نے کسی لڑکی کو چھیڑنے سے منع کر دیا تو آپ کو پتا ہے اس کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے. کوئی برا کام کر رہا ہے تو کوئی کھڑا ہو کے اس کو یہ کہنے کی جرت نہیں کر پاتا کہ نہ یہ کرو، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کہا تو یہ مجھے قتل کر دے گا. تو یہ حال تو عام ہے آج کہ کوئی حق کی بات کہنے والا ہو صحیح، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں حق بولنے سے. کتنی بڑی سزا اس چیز کی کہ ان کی نیکیاں بھی اگر کی ہوں گی نا سب ضائع ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے ایسے لوگ. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ہیلدی کھانے کے ساتھ ہیلدی کھانا کھا رہے ہیں، اس ساتھ ایک زہر بھی کھا لیں تو کیا ہوگا؟ اس اچھے کھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح یہ اتنا بڑا گناہ ہے، زہر کی طرح ساری نیکیاں چاٹ لے گا، کوئی نیکی کام والی نہیں رہے گی. تو ان لوگوں کے انجام بد کو بتایا گیا. ہمارے لیے بہت سارے سبق آج کے جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہے، خاص طور پہ آپ اپنے ذہن میں آیت نمبر 14 سے لے کے 17 تک جو بات ہے اس کو رکھیے گا. اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا اس آیت نمبر 18 کے جواب میں، تو اس کو یاد کر لیں، اپنے قرآن پاک میں اس کو انشاءاللہ تعالی لکھ لیں یہاں پہ، تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو بھی یاد رہے کہ یہ جواب آپ نے دینا ہے. اس لیے کہ ایک روایت آتی ہے، حضرت غالب قطان فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں تجارتی غرض سے گیا اور حضرت عامش رحمت اللہ علیہ کے قریب ٹھہرا. رات کو عامش رحمت اللہ علیہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے ان الدین عند اللہ الاسلام پڑھا تو فرمایا انا اشہد بما شہد اللہ بہ واستودع اللہ ھذہ الشہادہ وہی علی عند اللہ ودیعہ, یعنی میں بھی شہادت دیتا ہوں اس کی جس کی اللہ نے شہادت دی, اور میں اپنی شہادت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, استودع ہے نا اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں, یہ میری امانت اللہ کے پاس ہے. پھر کئی دفعہ ان دینا عند اللہ الاسلام پڑھا تو یہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں خیال کیا شاید اس بارے میں کوئی حدیث سنی ہوگی, اسی وجہ سے یہ بار بار اس طرح سے کہہ رہے ہیں. تو صبح میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا ابو محمد کیا بات تھی جو آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے؟ کہا کیا اس کی فضیلت تمہیں معلوم نہیں ہے؟ میں نے کہا میں تو مہینے بھر سے آپ کی خدمت میں ہوں لیکن آپ نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں مجھے بتائی. کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو اب سال بھر تک تجھے نہیں بتاؤں گا. اب میں اس حدیث کو سننے کی خاطر, اب آپ یہ نوٹ کریں, اس حدیث کو سننے کی خاطر سال بھر تک ٹھہرا رہا, تجارت کے لیے گئے تھے, سال بھر تک ایک حدیث سننے کے لیے. انہوں نے فرما دیا نا میں اللہ کی قسم کر کے کھا کے کہہ دیا میں تو نہیں اب سال بھر تک بتاؤں. سال بھر تک وہاں ٹھہرے رہے اور ان کے دروازے پہ میں پڑا رہا. جب سال گزر گیا تو میں نے کہا اے ابو محمد اب تو سال گزر چکا ہے, اب مجھے بتائیں. کہا سن مجھ سے ابو وائل نے حدیث بیان کی ہے, انہوں نے عبداللہ سے سنا ہے, وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ عز و جل فرمائے گا میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوں, میرے اس بندے کو جنت ملے جاؤ. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا نا کہ اللہ ہم بھی یہی شہادت دیتے ہیں, اے اللہ ہم نے یہ شہادت تیرے پاس اپنی امانت رکھوا دی, تو یہ امانت رکھائی ہے اس دن امانت اللہ تعالیٰ ادا کریں گے. پھر چلیں جی, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں آپ.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين